تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ باہر کے ساتھیوں میں جو کھلے میدان میں بیٹھے ہیں وہ پریشانی محسوس کریں گے, اس لیے کہ سردی ہے, کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ دو تین باتیں آپ کو مختصر انداز سے سمجھا دوں. سب سے پہلی بات ہے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیا ہے, کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے. مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور کافر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, لیکن کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی مخلوق ہے اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفادار مخلوق ہے. اور دنیا کی حکومتوں کا بھی یہ قاعدہ اور قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے کہ باغی مخلوق کو سزا دینے کے لیے, باغی فوج کو مارنے کے لیے وفادار فوج کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو مارو. دنیا کی حکومتیں بھی اس پر متفق ہیں کہ وقت کے حکومت کے خلاف اگر فوجی بغاوت ہوتی ہے تو حکومت کے وفادار فوج کو حکم ملتا ہے کہ اس باغی فوج کو مار ڈالو, اور وہ وفادار فوج باغی فوج کو مار ڈالتی ہے, نہ حکومت اس کو برا سمجھتی ہے اور نہ دنیا کی دوسری حکومتیں اس پر احتجاج کرتی ہیں, بلکہ وقت کے اس حکومت کو اور اس حکمران کو دنیا کے انسان حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ان کے وفادار فوجوں نے بہت اچھا کیا اور اس حکمرانوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے باغی مخلوق اور اپنے باغی فوج کو ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تمام انسان مخلوق ہیں, لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار مخلوق اور بالفاظ دیگر وفادار فوج ہیں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیلی جان سے لطف اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں گزارتے ہیں اور اس رب کی کائنات کا پھر انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے, تو یہ باغی مخلوق ہے, کسی حکم کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرمائے کہ تم مجھے ایک مانو, یہ مخلوق کہتی ہے ایک نہیں مانیں گے. اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ نماز پڑھو, یہ کہتے نہیں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکات دو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ کہتے نہیں کریں گے. یہ کھل کر بغاوت پہ آئے ہیں. اس وفادار مخلوق میں بھی کچھ ایسے مخلوق ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہیاں کرتی ہو, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی مخلوق نہیں, انکار نہیں کرتی. وہ لوگ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, لیکن اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں. تو گناہ یہ اس کی حیثیت اور ہے اور بغاوت اس کی حیثیت اور ہے. جو انسان جو اللہ کا مخلوق ہو وہ مخلوق اٹھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرتی ہے, تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ وفادار فوج اٹھے اور اس داغی مخلوق کو ختم کر دے. پھر جب ایک مخلوق ہو اپنے خالق کو چھوڑ کر, جو اللہ نے اس کو بنایا پیدا کیا سب کچھ دیا, وہ اپنے خالق سے باغی ہو کر خالق کو چھوڑ دیتے ہیں, خالق کو اپنا مالک اور اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے وفادار بندوں کو اللہ ان کا آقا بناتے ہیں کہ اب جاؤ تم میرے بندے نہیں بنے, اب میرے بندوں کے بندے بنو, میرے بندوں کے بندے بنو, میرے غلاموں کے غلام بنو. چنانچہ اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کافر مخلوق کی حیثیت جانور کی ہے, اور قرآن نے بھی ذکر کیا اولئک خیر الانعام بلہم اضل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ان کی حیثیت اب انسان کی نہیں رہی, انسانیت سے گر کر وہ اللہ کے باغی مخلوق جب بنی تو انسانیت سے گر کر وہ جانور کے درجے میں آئے. جب جانور کے درجے میں آئے تو جانور کا ذبح کرنا یہ انسان کے لیے جائز ہے, اور ان کو خریدنا انسان کے لیے جائز ہے, اس کا فروخت کرنا انسان کے لیے جائز ہے. وہ زندہ رکھتا ہے, اس کو غلام بناتا ہے اور اپنے کام میں لگاتا ہے اور اس پہ بوجھ لادتا ہے, تو انسان کے لیے سب کچھ جائز ہے. بوجھ لادنا اور اس جانور کو اپنا ان غلام کی حیثیت سے اسے کام لینا یا اس کو ذبح کرنا یا اس کو فروخت کرنا یا اس کو خریدنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. چنانچہ ہم اپنے جو ہمارے ملکیت میں جانور ہیں ان جانوروں کے ساتھ حیائی معاملہ کرتے ہیں. کفار جانوروں کے درجے میں آ گئے ہیں, اللہ کے باغی مخلوق ہے, ان کا مار ڈالنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جائز بلکہ حکم ہے, اور ان کو ذبح کرنا یا ان کو پکڑ کر کے باندھ لینا, غلام بنانا, اس کی خدمت لینا اور اس کو خریدنا, اس کو فروخت کرنا, یہ سب کچھ ان مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. لہذا اس بنیاد پہ ہم کافروں کو جہاد کے اصول کے تحت قتل کرتے ہیں. یہ قتل کرنا جائز ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, قتل کرنا یہ ان کا جائز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ایک کم 80 سیغے ہیں قرآن کی, ایک کم 80 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے مادے کو قرآن میں ذکر کیا ہے. کفار کے لیے جو خالص کفار کے لیے جہاد میں ان کے ساتھ لڑنا ہے, وہ لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کم 79 سیغے, 79 سیغے وہ ہیں جس میں خالص قتل کے الفاظ ہیں. قاتلوہم یقاتلونا ویقتلون ویقتلون, قاتل الذین یلونکم من الکفار, اور قتال کتب علیکم القتال. اس طرح اگر پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں تو یہ ایک کم 80 سیغے ہیں. مصدر بھی آیا ہے, اس میں فاعل کا صیغہ بھی آیا ہے اور اس کا ماضی کا صیغہ بھی آیا ہے, مضارع کا صیغہ بھی آیا ہے, یعنی طرز کلام عربی میں ہر طرز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور اس کے مارنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ان کا مارنا اس اصول کے تحت جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ انسانیت کے درجے سے گر گئے ہیں, جانوروں کے درجے میں آ گئے, ایک وہ وجہ, دوسری وجہ وہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی مخلوق ہے اور وفادار فوج کو اس باغی فوج جس نے بغاوت کر لی ہے اس کا مار ڈالنا یہ اخلاقاً اور شرعاً اور عرفاً یہ تینوں طریقوں سے جائز ہے. لہذا آپ کو اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کفار سے جو لڑتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی مخلوق ہے اور ہمیں انہوں نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے, اور سمجھانے بھی بات نہیں آئے. سمجھانے کے لیے ایک اصول میں آپ کو ذرا سا بتلا دوں کہ لڑنے سے پہلے ان لوگوں کے قتل کرنے سے پہلے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ, باغی مخلوق ہے, انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کو سمجھاؤ شاید اپنے بغاوت سے باز آ جائے. اس سمجھانے کو دعوت کہتے ہیں، اور جہاد اس پر موقوف ہے. لیکن ہمارے فقہا نے جس جہاد کو جس دعوت پر موقوف قرار دیا ہے اس کے آٹومیٹک تین جملے ہیں. وہ قدوری میں بھی وہ دعوت مذکور ہے، اس دعوت کا ذکر ہدایہ میں بھی ہے، اس دعوت کا ذکر کنز میں بھی ہے، اور اس دعوت کا ذکر ہدایہ میں بھی ہے، اور بڑی کتابوں میں ہے، اور فتاحوں میں بھی ہیں. وہ تین آٹومیٹک جملے ہیں کہ کافر سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہا جائے اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. یہ ایک جملہ ہوا. اگر وہ آگے سے کہتا میں نے قبول کر لیا، بات ہی ختم، وہ مسلمان ہو گیا، وہ اس صف میں آیا، وہ اب باغی مخلوق نہیں رہی، اب وفادار مخلوق میں آئی. لہذا ان کے ساتھ تو لڑنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ بغاوت پر قائم ہے تو ان سے دوسرا مطالبہ اسلام نے یہ کیا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ ادا کرو. اس اسلام کو اور اس قانون کو بالادست حیثیت سے تسلیم کرو اور اس کی ماتحت زندگی گزارو، جزیہ قبول کرو. جزیہ کے کچھ شرائط ہیں، اس میں ایک کئی چند شرطوں کے طرف میں اشارہ کر لوں. ایک شرط یہ ہے کہ تم ذمی رہو گے اپنے کسی گرجے کے اور اپنے کسی مندر کے تعمیر نہیں کر سکو گے. جو پہلے حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. تم گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکو گے، یہ اس زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شرائط تھے. تمہارا لباس مسلمانوں کے لباس سے عمدہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارا مکان مسلمان کے مکان سے بلند یا خوبصورت نہیں ہوگا. اور جزیہ تم ادا کرو گے تو ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تم وہاں سے خود جزیہ لا کر، ٹیکس لا کر یہاں ادا کرو گے، اور قاضی وقت کا بیٹھا ہوگا اور تم کھڑے کھڑے جزیہ ادا کرو گے. اگر ایسا نہیں کیا، ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو پھر وہ ایسے جزیہ نہیں لے گا، وہ پھر تمہارے گروبان کو یوں پکڑے گا اور جج کر دے گا اور کہے گا کہ تو اللہ کے باغی مخلوق ہے، جزیہ ٹیکس ادا کر لو. اور بطور نشانی تمہارے کندھے پہ، کمر پہ، یا سر پہ، یا کسی جسم کے کسی حصے پہ ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ جس نشانی سے اندازہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے اور ذمی ہے. یہ شرائط جب ہو، موجودہ دور میں مثلا کوٹیاں یہ چیزیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، گھوڑے کا مسئلہ ہوا تو جو یعنی کوٹا کرونا یا اس طرح چوائلٹ عمدہ قسم کی گاڑیاں، یہ ذمی کا حق نہیں ہے کہ اس میں سوار ہو کر کے گھومے. اس لیے کہ باغی مخلوق ہے اور وہ جانوروں کے درجے میں ہے، وہ اللہ کے باغی، ہمارے باغی تو اللہ کے باغی ہے. تو اللہ نے وفادار فوج کو یہ حکم دیا کہ وہ اگر 10 لاکھ کے کار میں گھومے اور یوں چکر لگائے یوں چکر لگائے تو یہ تو اسلام کے مقابلے میں غریب راستے سے گزرے گا، تو وہ غریب کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرے مولا میں تیرا وفادار بندہ ہوں، یہ تیرا باغی کیسے وہ بنٹن کے پھر رہا ہے اور کیسے گاڑیوں میں جا رہا ہے، ہمارے ملک میں کیسے دندناتے پھر رہا ہے. تو یہ بجائے اس کی کہ مسلمان کے دل و دماغ میں ایک عظمت بھیج جائے اسلام کا، وہ عظمت کے بجائے وہ ایک احساسی کمتری کا شکار ہوگا. اور جو قوم احساسی کمتری کا شکار ہو جائے وہ کسی کے مقابلے میں نہیں کر سکتی. اس لیے شریعت مطہرہ نے ان کو ذمی کے درجے میں رکھا، لیکن دبا کے رکھا ہے. آزادی ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت اسلام نے اپنے ذمے میں لی ہے، اور ان کی تمام چیزوں کی حفاظت اسلام نے اپنے ذمے میں لی ہے، لیکن ان کو جس درجے میں رکھا ہے وہ زیادہ دیر تک کفر پہ قائم نہیں رہ سکے گا. وہ اگر انسان ہے یا انسان کا بچہ ہے تو اس رویے سے وہ آہستہ آہستہ خود اسلام میں داخل ہوگا، وہ اس فلٹ فارم پہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. یہ خود اسلام کے ایک تبلیغ ہے کہ ان کو اس درجے میں جب رکھا، ایک سال تک وہ یہ جھٹکے جب کھائے گا اور غربت سے پکڑ کر کے اس کو جب آپ نے جھنجھوا اور یوں کیا اور ٹیکس آپ نے لیا اور اس درجے میں رکھا کہ وہ ان کا مکان نہیں بنا سکتا اور وہ اپنے عبادت میں آزاد ہے لیکن وہ نیا گرجا تعمیر نہیں کر سکتا، وہ آخر خود بخود جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے گا. ادھر اسلام کی خوبی ہے اور اس کے اپنے فلٹ فارم میں کوئی مستی ہے نہیں تو لمحہ اس طرف آئے گا. یہ دعوت کا ایک انداز ہے، وہ اسلام میں مجبور ہو یا غیر مجبور ہو بالآخر داخل ہو جائے گا. تو یہ تو جزیہ کی اصول ہے. اگر نہ ہو تو تیسرا اصل اسلام نے پھر یہ دیا ہے کہ پھر تلوار ہے, یہ آٹومیٹک دعوت ہے جس کو فقہا نے ذکر کیا اور جس کو احادیث کی کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا. اسلام نہیں تو جزیہ, نہیں تو پھر جنگ. ان تین چیزوں میں فقہا کرام نے کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ اسلام کی آواز جن قوموں تک پہنچی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, آواز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے, کیا اصول ہے دعوت کے جس پر جہاد موقوف ہے, اس دعوت کے کیا اصول ہے. اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو ممالک کفر کے جو ممالک ہمارے قرب و جوار میں ہیں, مثلا ہندوستان ہے یا اس طرف سے یہ ماسکو اور روس کے علاقے ہیں یا مسلمانوں کے سرحدیں جن کو فار ممالک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں. رحمت الامہ کی اختلاف الائمہ کتاب میں خود اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور باقاعدہ باب باندھا ہے, اور اس باب باندھنے کے بعد اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو ممالک ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کو دعوت پہنچانا ضروری نہیں ہے, وہ خود بخود ہمارے پڑوس میں ہیں, ان کو اسلام کا پتہ ہے, وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں, لہذا ان کو دوبارہ دعوت دینا کوئی ضروری نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. دور دور جو ممالک ہیں یعنی اسلام کے ممالک سے, یعنی اسلامی حکومتوں سے دور دراز جو کافروں کے ملکیں ہیں, اس میں پھر آپ کو دعوت کی بات چلانی ہوگی اگر دعوت کی بات ان تک نہیں پہنچی ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت دعوت پہنچ چکی ہے, وہ بھی اسی رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ کتاب نے بات لکھی ہے کہ دعوت پہنچ چکی ہے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں, تمام ممالک اسلامیہ اور کفریہ میں اسلام کی آواز پہنچ چکی ہے, جس طرح بھی ہو آواز پہنچ چکی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر ترکوں کے پیچھے قوم خزر, یہ خزر کی قوم اگر ان تک دعوت کی بات نہیں پہنچی ہو, ان کے ساتھ تمہیں لڑنا ہو تو پہلے دعوت وہاں پہنچاؤ اور پھر اس کے بعد لڑو, پہلے اسلام کی دعوت دو پھر لڑو. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس تک اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو, لہذا وہاں دعوت کی بات چلانے اور جہاد اس کے بعد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, بات پہنچ چکی ہے. اور یہ خبر ہم جانتے نہیں تھے, وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا, ابھی یہ شیشان کے اور چیچنیا کی یہ جو جنگ ہوئی تو قفقاز کے علاقے تھے, کسی نے کوئی تبصرہ کیا تھا اخبار میں, وہاں اس نے وہ خزر کا نام لیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا اور اس نے کہا وہ خزر کا علاقہ, یہ شیشان سے پیچھے کہیں دروں میں کوئی علاقہ ہے, کوہ قاف بھی پیچھے کا علاقہ ہے. وہ خزر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جنگ میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بھی باسکوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. دیکھو یہ خزر وہ لوگ ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ قوم خزر کے علاقے کے لوگوں کو اگر کوئی بات نہیں پہنچی ہو اور آپ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں جہاد کے لیے جائے گئے ہیں تو وہاں ان کو پھر پہلے جہاد کے لیے اسلام کی بات کرو اور پھر اس کی بات لڑو. تو یہ تو کیا ہوا, امام شافعی رحمہ اللہ کے آگے پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ چکی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی قوم ایسے بھی ہے جن کے کانوں تک کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا فتویٰ ہے فقہائے حنفیہ, وہ فرماتے ہیں کہ دعوت پہلے پہنچاؤ دعوت کے بعد لڑو, لیکن دعوت پہنچنا وہ دو طریقے سے ہے, یہ بھی اختلاف الامہ یہ اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ فتح القدیر نے بھی یہ حوالہ دیا ہے, باقاعدہ فتح القدیر ہی کی بنیاد پہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں. فتح القدیر نے یہ بیان کیا ہے کہ دعوت کا پہنچنا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا پہنچنا یہ دو طریقے سے ہیں, ایک دعوت ہے حقیقتاً پہنچنا اور ایک ہے حکمن. حقیقتاً دعوت کا پہنچنا یہ ہے کہ آپ کسی کافر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں, یا میدان میں پہنچے اور اس سے کہیں اسلام قبول کر لو, اور نہیں قبول کرتے ہو تو پھر جزیہ ادا کرو, نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو حقیقتاً ہوا کہ آپ نے اپنے آواز ان تک میدان میں پہنچا دی, یہ حقیقتاً دعوت کا پہنچانا ہے. اور ایک دعوت حکمن پہنچنا ہے, بے ان استفاضہ بالشرق والغرب یا بیان استفاء شرقا و غربا مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں یہ بات عام ہو جائے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ان کا ایک اسلام ہے اور ان کے ایک آسمانی کتاب ہے اور ان کے طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں, نہیں آتے تو پھر لڑتے ہیں اور پھر مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا پتا اگر چلے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ذرائع ابلاغ سے چلے, وہ آپ کے زبان سے نہیں کسی طرح وہ خط کے ذریعے سے پہنچے یہ دعوت, یا اخبارات کے ذریعے سے پہنچے, یا ریڈیو کے ذریعے سے پہنچے, یا جس طریقے سے یا عالمی جنگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جیسے عراق اور یہ دوسرے کافرانہ ممالک جو تھے امریکہ وغیرہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی, یا افغانستان اور روس اور پوری دنیا میں جو یہ ایک شور ہوا, یا آج جو کافروں کے ہاں یہ ایک زلزلہ برپا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور یہ پھر کہیں وہ اپنے نشت ثانیہ یا نشت ثالثہ یا کسی اور انداز سے دوبارہ جاگ نہ اٹھے, وہ تو ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اس طرح اگر ہم نے اپنی زبان سے نہ بھی بتا دی اور ان کو خود بخود کسی نہ کسی طریقے سے بات پہنچ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمن دعوت ان تک پہنچ گئی, یہ دعوت بھی کافی ہے. اس کے بعد جہاد لڑنا وہ جائز ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کافر کو آواز پہنچ گئی تو پہنچنے کے بعد تمام کتابوں نے لکھا ہے, فقہا کی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام فقہا نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آواز پہنچ گئی دوبارہ کافر کو دعوت دے دینا, دوبارہ کافر کو دعوت دے دینا یہ مستحب کے درجے میں ہے. مثال کے طور پر یہاں خوف میں جب چڑھائی ہو رہی تھی تو وہ سالہ سال سے وہ لوگوں کو پتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے باقاعدہ لاؤڈسپیکروں پہ اور گھر سے اور دوسرے علاقوں سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی تسلیم ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو, ہم نہیں لڑیں گے, اگر تسلیم نہیں ہوتے ہو تو پھر ہم آ رہے ہیں. باقاعدہ دعوت دی جاتی تھی, یہ اتمام حجت کے لیے, یہ مستحب کے درجے میں ہے. وہ استحبہ کا لفظ فقہا نے اس کے لیے استعمال کیا ہے, مستحب کے درجے میں, نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ کوئی اور. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حیثیت ہے دعوت کی جس پر جہاد موقوف ہے, جس دعوت پر جہاد موقوف ہے وہ یہ دعوت ہے جو صرف کافروں میں ہے مسلمان میں قطعاً نہیں. مسلمان میں اگر کوئی دعوت ہو اور اس پر ہم جہاد موقوف کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم نے اس کو دعوت دے دی کہ بھائی نماز پڑھو, اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کل ہمیں کہنا ہوگا کہ بھائی جزیہ ادا کر لو, اور پھر جزیہ ادا نہیں کیا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی اب لڑنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ تو مسلمان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. دعوت جس جہاد جس دعوت پر موقوف ہے اس کے تین جملے ہیں, اسلام قبول کرو, مسلمان بن جاؤ. یہ تو آپ کسی مسلمان سے کہہ نہیں سکتے, کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو آپ اسے کہہ کے میں مسلمان ہو جاؤ, وہ ماں باپ کی گالیاں دے گا, وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن کہے گا مجھے تو کافر سمجھتا ہے, کافر سمجھتا ہے, مجھے شرابی کرابی ہوگا, لیکن وہ کہے گا میں مسلمان ہوں, وہ کبھی بھی آپ کو اس کو نہیں مانے گا. تو بہرحال اگر آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤ تو پھر کل آپ کو کہنا ہوگا کہ اسلام قبول نہیں کرتا, جزیہ ادا کرو, جزیہ ادا نہیں کرتے تو پھر میدان میں آ جاؤ. تو دیکھو یہ دعوت اگر مسلمانوں میں آپ کوئی دعوت چلاتے ہیں اس پر جہاد اگر موقوف ہے تو پھر وہی تین جملے اس کے ہاتھوں میں سے چلانے پڑیں گے. پھر آج اس کو کلمے کی دعوت دو تو کل اس کو جو ہے جزیے کی دعوت دو, اگر نہیں مانا تو پھر میدان جہاد میں اس کے لڑنے کی دعوت دو. اس لیے جہاد جس دعوت پر موقوف ہے وہ دعوت صرف کفار کے لیے ہے, اور کافروں کو کہا جائے گا اسلام قبول کرو, نہیں قبول کرتے ہو تو جزیہ ادا کرو, جزیہ ادا نہیں کرتے ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ. اور یہی صحابہ کرام نے کیا ہے اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بعض اوقات بات جب پہنچ چکی ہوتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس اصول کو بھی چھوڑ دیا ہے. مثلا بن المصطلق پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا, بن المصطلق پہ اغار النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن المصطلق وهم غارون, بن المصطلق بالکل غافل تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور اچانک حضور نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی. دیکھو وہاں دعوت کا ذکر ہی نہیں, اور اس کے میدان میں آپ دیکھے دعوت کا ذکر ہی نہیں, اور بدر کے میدان میں دیکھے آپ کو ذکر ہی نہیں, اور مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دعوت کا ذکر ہی نہیں, اس لیے کہ وہ باتیں پھول چکی تھی. اور اس میں خیبر کی لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنا فرمایا کہ ذرا انتظار کرو, طلوع فجر کی, طلوع فجر کے انتظار کرو کہ اندر سے آواز اذان کی آتی ہے یا نہیں آتی, اذان کی آواز اگر آ گئی تو پھر ہم احتیاط سے کارروائی کریں گے. یہود تو یہاں ہے لیکن کارروائی احتیاط سے کریں گے, مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں گے, لیکن اذان کی آواز اگر نہیں آئی تو پھر ہم چڑھائی کریں گے. چنانچہ اذان کی آواز نہیں آئی. جب نہیں آئی تو تاریخی نہیں تاریخی نہیں طلوع فجر کے بعد جلدی جلدی حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد میدان میں نکل آئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا ساحۃ القوم فصاح صباح المنذرین. یہ جملے ہیں حضور کے حدیث میں. اللہ اکبر خربت خیبر, اللہ بہت بڑے ہیں, خیبر اب ویران ہو گیا ہے, اب یہ بچ نہیں سکتا. انا اذا نزلنا ساحۃ القوم فصاح صباح المنذرین, جب ہم کسی قوم کی اس میں اترتے ہیں میدان میں, میدان میں اترتے ہیں فصاح صباح المنذرین, پھر جو ان لوگوں کو جس کو ڈرایا جاتا ہے یعنی کفار, ان کی صبح پھر اچھی نہیں رہتی. ہم کارروائی کے لیے جب فجر کے وقت نکل آتے ہیں اور میدان میں اتر آتے ہیں پھر ان کے صبح اچھی نہیں رہتی. اس میں پھر حضور نے کارروائی کی. آخر میں ایک قلعہ, اس قلعے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور باقاعدہ فرمایا کہ علی پھر ان کو اسلام کی طرف بجاؤ, اگر اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کیا پھر کارروائی کر لو. اور فرمایا اسلام قبول کر لے تو ہمارا مقصد یہی ہے. چنانچہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے ہیں اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی ہے, لیکن وہ مست تھے, وہ لوگ وہ کفار تھے, مست تھے, کسی نے کوئی بات سنی ہی نہیں. بلکہ خندق کے موقع پہ حضرت علی مرتضی نے عمر بن عبد الوہاب سے جب یہ کہا اسلام قبول کرو, اس نے کہا چھوڑو چھوڑو اپنے اسلام کی باتوں کو چھوڑ, چھوڑو چھوڑو اپنے اسلام کی باتوں کو چھوڑو. تو اس نے کہا پھر میدان میں آ جاؤ. اس نے کہا تم اتنے چھوٹے سے ہو اور میں اتنا پہلوان ہوں, میرے مقابلے مجھے ترس آتا ہے, تو یہی الفاظ مجھے تجھ بھی ترس آتا ہے, اور میں تمہارا باپ جو ہے میرا دوست تھا, ابو طالب میرا دوست تھا, میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں بڑا پہلوان آ گیا ہوں میرے مقابلے کے, تم چھوٹے بچے ہو اور اپنے جوانی پہ ترس کھاؤ, اتنے چھوٹے آئے ہو ترس کھاؤ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں تیرے قتل کرنے کو پسند کرتا ہوں, مجھے شوق ہے کہ میں تجھے ہلاک کر دوں. تو پھر وہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر اس نے حضرت علی پہ حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حملے کو ڈھال پہ روکا, دو تین حملے اس نے کیے اور پھر اس نے نیچے سے یوں حملہ کیا تو کاٹ کے رکھ دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو مقابلہ تھا, اس مقابلے میں کہتے ہیں کہ خندق کے آس پاس صحابہ کرام بھی دیکھ رہے, حضور بھی دیکھ رہے تھے اور نظر دونوں نہیں آ رہے تھے, دونوں نظر نہیں آ رہے تھے. کافی دیر تک مقابلہ تھا, گرد و غبار کی وجہ سے یہ سارے کے سارے وہ چھپ گئے تھے, گرد و غبار کی وجہ سے چھپ گئے تھے, نظر نہیں آ رہے تھے. صحابہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا, اتنی میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے جان لیا کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کارنامہ کر انجام دیا. اس میں پھر ہاں اکرمہ بھی آئے تھے, اس وقت رضی اللہ نہیں تھے, یہ اکرمہ بھی آئے تھے, یہ بھی بہت بڑے پہلوان بہادر تھے اور جنرلوں میں سے تھے, بہت بڑے بہادر. یہ جب اس نے دیکھا علی مرتضی رضی اللہ یوں دیکھا اس کی طرف تو وہ بھاگنے لگا, وہ بھاگنے لگا تو اپنا نیزر ہی پیچھے چھوڑ دیا, نیزر پیچھے پھینک دیا اور بھاگ گیا. وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس نقطے کو پکڑا اور اس نقطے کو بہت لمبا قصیدہ پڑا اور اس قصیدے میں اس نے تان دیا بار بار لال لکا اکرم لم تفعلی, اکرم آپ نے جو وہ نیزر پھینکا تھا وہ شاید آپ نے نہیں پھینکا, کسی اور نے پھینکا ہوگا, شاید آپ نے نہیں پھینکا کسی اور, یہ پنچ تھا اس پہ, سواد تو اپنے نیزر کو نہیں سنبھال سکتا. تو بہرحال یہ مقابلے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جس دعوت پر موقوف قرار دیا ہے وہ یہ دعوت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, جس کا تذکرہ فقہائے حنفیہ کی کتابوں میں ہے اور جس کا تذکرہ احادیث مقدسہ میں ہے. اس کو اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی کافروں کو پہلے دعوت دینا, کافروں کو پہلے دعوت دینا پھر اس کے بعد جہاد کرنا, یہ اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, ہم دعوت دے رہے ہیں اور دعوت پہنچ بھی چکی ہے, دے بھی رہے ہیں, پہنچ بھی چکی ہے. کشمیر میں دعوت کی کیا ضرورت ہے, شرعی اصولوں کے تحت وہ جا رہے ہیں اور اس کے تو خود کب دلی میں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ جیسے کل میں نے بتایا, انہوں نے فرمایا وہ ان حجم ولو حجم علینا ولو حجم علینا ولو حجم سقط الدعوۃ, اگر انہوں نے ہم پہ چڑھائی کر لی اور ہم دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہو تو سقط الدعوۃ, دعوت کا نظام ہی ٹوٹ جاتا ہے, دعوت رہتی ہی نہیں, پھر تو دفاع ہے. اور اس وقت پورے عالم میں جنگوں کی پوزیشن جو ہے وہ دفاع کی ہے. بہرحال پھر بھی کفار تک بات پہنچ چکی ہے. اور جو دوسرے ہم مثلا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یا کوئی پیر صاحب ہو وہ خانقاہ میں اپنے مریدین کو سمجھا رہا ہو, یا کوئی دوسرے نیک کام کرنے والے نیک کام میں لگے ہوئے ہو, تو ان کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد کو اپنے کام پر موقوف کر دیں کہ بھئی یہ ہمارا جو کام ہے یہ پہلے کرو پھر جہاد کرو. یہ اسلامی نہیں ہے. اسلام میں جہاد سے پہلے جو دعوت ہے وہ یہ تین آٹومیٹک جملے, اسلام قبول کرو, نہیں قبول کرتے ہو تو پھر جزیہ ادا کرو, نہیں کرتے تو پھر میدان میں آؤ. یہی صحابہ نے کیا ہے اور یہی طریقہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے نیک کام ہیں کہ ہر آدمی کہے گا کہ میرے نیک کام میں آ جاؤ پھر بعد میں جہاد کرو, تو پھر یہ تو سینکڑوں نیک کام ہے. تو سینکڑوں نیک کاموں پہ اگر جہاد موقوف ہو جائے تو پھر جہاد کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. ایک بات غلبا, تم میں سے جو قریب قریب کافر ہیں اصولی طور پہ ان سے پہل کرو, انہیں بھی شروع ہو جاؤ. وہ یجدو فیکم غلبا, چاہیے کہ کافر تم میں سختی پائے, تم میں کوئی نرمی نہ ہو. وہ یجدو چاہیے کہ کافر پالے فیکم تم میں غلبا سختی, اور اسی سختی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی تحریر کی ہے. شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کسی آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضور نے فرمایا انا الضحوک القتال, الضحوک ضاحق کا مبالغہ ہے. انا الضحوک القتال, قتال قاتل کا مبالغہ ہے. انا الضحوک القتال, یعنی میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں سختی کروں. وغلظ علیہم یا ولی یجدو فیکم غلظہ, تو فرما انا الضحوک القتال, میں ہنسمکھ لڑنے والا ہوں, سب سے زیادہ لڑنے والا, جس کا ترجمہ اردو میں اگر صحیح طور پہ آپ کریں لڑاکو, سب سے زیادہ لڑنے والا. اور ضحوک ہنسمکھ, تو ہنسمکھ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جہاد کا میدان ہے یہ بدخلاقی نہیں ہے, یہ فریضہ ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کو بدخلاقی نہیں کہا جا سکتا. یہ اخلاق ہے, یہ عین اخلاق ہے, اور یہ ایک عبادت ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. تو فرما ضحوک القتال, ہنسمکھ بھی ہوں, میرے اخلاق اپنی جگہ پہ, وہ اخلاق اپنی جگہ پہ ہیں, وہ اخلاق با اخلاق اب بھی نہیں ہوں, لیکن قتال یہ میری صفت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو یہ فرمایا, قرآن عظیم تو یہ فرمایا قاتلو, اور 79 سیرے اس کے بارے میں آ جائے, اور کتب علیکم القتال, جیسے فرما کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض ہے, اسی طرح فرما کتب علیکم القتال, تم پہ قتال فرض ہے. وہ کرہن لکم, سبھی طور پہ یہ تمہیں ناپسند ہے, اس لیے جان جاتی ہے. اور یہاں کے یہ فجر کے نماز میں یہ برف کے ساتھ اور وضو بنانا آسان کام ہے, انگلیاں بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ انگلیاں کٹ تو نہیں گئی اس طرح جو ہے وہ یہ. اور پھر کھانے میں اب تو تمہارے مزے ہیں, ہم نے اس کسی زمانے میں یہ بھی دیکھا کہ دو دن کا کوئی وہ چاول وہ آئے سوکھے چاول, تو ہم نے سمجھا سالن آئے گا, اس کے بعد دو یا تین دن کے وہ سوکھی روٹی وہ باڑی سے وہاں مورچے پہ پہنچی, اور ہمارے جو بڑے تھے امیر صاحب اس نے کہا کہ اس روٹی کو اس چاول کے ساتھ کھایا جائے, یہی ناشتہ تھا, یہی کھانا تھا. تو یہ تو بہرحال اس میں جان جاتی ہے, جان کا خطرہ الگ اور پیٹ کا خطرہ الگ اور سبزیوں کا خطرہ الگ اور تکلیفوں کا خطرہ الگ, اور ادھر سے اس کے اوپر چھلانگے لگانے کا خطرہ الگ, وہ چیخ مارنے کا خطرہ الگ, اور وہاں سے وہ ذرا سی کوئی غلطی کر لے تو اس میں کہ یہ ہو جاؤ, اور یہ ذرا سی غلطی کرے یہ ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں تو اس میں اٹھانی پڑتی ہیں, کیونکہ عبادت ہے, ہماری عبادت ہے, اور اس عبادت میں یہ مشقتیں ہیں, اور یہ مشقتیں بہت زیادہ ہیں. تو قرآن نے فرما وہ کرہ لکم, تبھی طور پہ یہ تمہارے لیے ناگوار ہے, لیکن وہ آفا انت کا روشیاں وہ خیر القم, بسا اوقات ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے, اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. آج ہم یہاں دیکھیں یہ مجمع اس وادی میں دیکھیں, یہ انجام ہے, یہ اس کا انجام ہے جو یہی کہ روسی آئے تھے اور ہزاروں کے تعداد میں آئے تھے اور مورچے بنائے تھے, اگر وہاں مقابلہ مجاہدین نہ کرتے تو یہ انجام سامنے نہ آتا. یہاں یہ تین وہ یاور میں آج تین مسجدیں ہم نے دیکھی, تین مسجدیں, وہ اس مسجد اللہ کا نام لینا وہ مشکل تھا, آج تین مسجدیں وہاں اور آزادیں ہو رہی ہیں, اور ان وادیوں میں آزادیں ہو رہی ہیں, اور قرآن عظیم سے الماریاں بھری پڑی ہیں, اور تلاوتوں پہ تلاوتیں, نمازوں پہ نمازیں, یہ انجام ہے اس کا. تو وہ آسا ہنت کا حسین, ایک چیز کو ناپسند ناگوار تو کرتے ہو لیکن انجام اس کا اچھا رہتا ہے. وہ آسان تو ہے بوشین وہ شر القم, اور بسا بات ایک چیز کو تو جو پسند کرتے ہو, گرم گرم بستر پہ کراچی میں لیٹا ہوا ہے اور کھا رہا ہے, اور صبح بھی اور شام کو بھی کھا رہا ہے, اور ادھر سے دشمن آگے بڑھ رہا ہے, وہ بڑھتے بڑھتے وہ کراچی تک پہنچ جاتا ہے, وہ نہ پھر اس کے گرم بستر رہے گا, نہ اس کی بیل رہے گی, نہ اس کی دکان رہے گی, اور نہ اس کا فیکٹری رہے گی, وہ سارے کے سارے کافر چھین لیں گے. اور اسی کے لیے روس آیا تھا, اگر اس وقت ہم یہی کہتے اور یہ مجاہدین سامنے نہ آتے وہ آسان تو ہی پوچھے وہ شر الرقم انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے انتہائی سخت ہوگا, شر الرقم بدترین انجام اس کا ہوگا. یہ خود اقرار کر رہے ہیں یہ افغانی حضرات, کہتے ہیں کہ وہاں سے جب سمرقند کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ روس نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہماری مدد کرو, تو ہم نے کہا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے ہم نہیں جا سکتے, نہیں گئے. تو دیکھو انجام اس کا یہی ہوا, پھر یہاں آ گئے وہ لوگ اور یہاں کے بعد پاکستان کا نمبر تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنا تھا اور اللہ نے ختم کیا. تو وہ ہوا شر الرقم بتاؤ کا ایک چیز کو تم پسند, جیسے چمچم چمچم ایک شوگر کے مریض کتنا پسند کرتا ہے, شوگر کے بیمار مٹائی کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے اور آنکھیں چکرانے لگ جاتی ہے جب مٹائی کو دیکھتا ہے, اتنا اس کو پسند ہو کہ میں مٹائی کھا لوں, لیکن کھا گیا وہ مر جائے گا. وہ آسان تو ہی پوچھے وہ شر الرقم انجام کے اعتبار سے انتہائی وہ مضر ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتب علیکم القتال فرمایا, تو اس طرح 79 چیزیں اور ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. لیکن یہ سیکھے ہیں باقاعدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال کا سودا کیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت عطا کی ہے, اور جان و مال کا سودا جو کیا ہے وہ سودا کیا ہے, وہ کام کیا ہوگا, یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑیں گے. دیکھو قتال ہے, یجاہدون بھی نہیں ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, پہلے اوروں کو ماریں گے اور پھر راستے میں یہ بھی مارے جائیں گے. دیکھو فیقتلون پہلے فیقتلون ویقتلون, یہ ماریں گے پہلے, اصولی طور پہ یہی ہے کہ مسلمان کافر کو مارے, اس لیے کہ یہ وفادار فوج ہے اور وہ باغی فوج ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین شام میں گئے تو ایک موقع پہ وہ جرنیل سامنے آیا, اس نے کہا کہ تم کیوں یہاں آئے ہو, تم بھوکے لوگ تھے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تمہیں پہلے کھانا کھلایا کرتے تھے اور کچھ تجارتی مال دے کر کے واپس لوٹاتے تھے, اب تم بھوک کی وجہ سے آئے ہو, بھوکے لوگ ہو, ہم پھر تمہیں کھانا کھلا دیں گے, پیٹ بھر جائے گا, واپس چلے جاؤ. اس نے کہا کہ بھائی بھوکے تو ہم نہیں ہیں, ہم البتہ پیاسے ہیں, بھوکے نہیں ہیں پیاسے ہیں, اور ہماری عادت ایسی پڑی ہے. یہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, یہ جو حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, یہ فرمایا کہ عادت ہماری ایسے بچپن سے پڑی ہے کہ ہمیں خون پینے کی عادت پڑ گئی ہے, خون پیتے ہیں, اور ہم نے سنا کہ انسانوں میں سب سے میٹھا خون وہ رومیوں کا ہے, شام والوں کا ہے, اس لیے ہم یہاں آئے تمہارے خون پینے کے لیے. یہ ایک جرنیل کا دوسرے جرنیل کو میدان میں جواب تھا, تو وہ کہہ رہا تھا تم بھوکے ہو, اس نے کہا بھوکے نہیں پیاسے ہیں, تمہارے خون کے پیاسے. بہرحال یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو جرت رکھتے ہو, اور جو میدان کے نہیں ہو ان کو یہ جملے پسند نہیں آتے. جو میدان کے لوگ نہیں ہو وہ یہ جملوں کو بدخلاقی سمجھتے ہیں, وہ کہے گا یہ کیا دین ہے, لیکن میدان کا آدمی ہو تو وہ کہے گا کہ یہ 100% نہیں بلکہ 105% صحیح ہے یہ جملہ. بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اللہ نے مطالبہ کیا کہ لڑو, اور لڑتے ہیں مومن, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, شہید بھی ہوتے ہیں اوروں کو بھی مارتے ہیں, پہل کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں فرمایا جب ابو سفیان بھاگا, فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم چڑھائی کرتے رہیں گے, آئندہ کافر جزیرہ عرب میں ہم پہ چڑھائی نہیں کرے گا, چنانچہ نہیں ہوا. اس لیے اصول مسمت کیے ہیں, شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر بھی کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار ہمارے ساتھ نہیں لڑتے تو ہم کیوں لڑے, کہتے ہیں کہ نظریہ غلط ہے, کفار ہم سے نہیں لڑتے ہم کیوں لڑے. وہ قرآن کہتا ہے قاتل الذین یرونکم من الکفار وقاتلوہم حتى لا تکون فتنہ, اور وہ حدیث میں حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یشهد ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تک مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ میں لڑوں. اور کتب علیکم القتال واذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں. تو قرآن تو کہے لڑو 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 لڑو, اور سامنے فرما کرتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں, اور لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں. اور آج اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ نہ لڑے ہیں اور نہ لڑنے بھیڑنے والے تھے, نہ لڑے ہیں نہ لڑنے بھیڑنے والے تھے, اور وہ خود بھی کہتے تھے ہم لڑنے بھیڑنے والے نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا لڑو اور صحابہ نے فرمایا ہم لڑنے بھیڑنے والے نہیں,
تو یہ تو وہی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی بات ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ لڑو ان حمالقہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھیں گے لڑیں گے ہم نہیں، لڑو تم، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. مقام زفران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مطالبہ کیا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب کفار کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن بن گئی ہے، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے صحابہ کرام نے رائے دی ہے اور انہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی یہی رائے تو ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہم اس قوم کو والے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جملے، کہ ہم وہ لوگ نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بلکہ ہم تو ایسے ہیں اذهب انت وربك فانا معكم معك مقاتلون، اس طرح الفاظ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور لڑتے رہیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرائیں گے، سمے برق القماس تک اگر آپ کو جانا ہوا اور حبشی تک آپ گئے تو وہاں تک بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر چلانگ آپ لگانے کے لیے آرڈر دیتے جی ہیں تو ہم سمندر میں چلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. یہاں دیکھو اس نے اس امت کی تان کیا ہے، اس امت کے وہ جری افراد نے بہادروں نے، کہ ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے جواب دیا تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن تو کہتا ہے لڑو 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 لڑو، قرآن کی ایک آیت نہیں، میں نے بتایا نا 79 تو سیری ہیں صرف، قاتل یقاتل مقاتل قتالا، یہ 79 سیری ہیں، اور آیتیں کتنی ہیں اس کی تو تعداد، اور جہاد کے الفاظ جو اس کی وہ تو اور بھی زیادہ ہے، 26 تو تقریباً جہاد کے الفاظ آئے ہیں، یجاہدون مجاہدین یہ الفاظ 26 ہیں، تو 26 اور 79 یہ 105 سیری ہو گئی، 105 چیزوں میں تو قرآن کہے لو لڑتے ہیں مسلمان لڑتے لو اور صحابہ لڑے، اور ہم یہ کہیں آج سے کہ صحابہ نہ لڑے تھے اور نہ وہ لڑنے پڑنے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام سب سے پہلے قرآن کریم کی مخالف ہوئے اور قرآن کے انکار کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے. اب آیت اللہ پھر یہ کہنا کہ وہ صحابہ کرام جو اسلحہ یہ دیش نوجوان کے ساتھ اسلحہ ہے یہ اسلحہ جو اٹھایا صحابہ نے تو یہ تو راستے میں کوئی ڈاکوؤں کا خطرہ تھا اور جان کے بچاؤ کے لیے اس نے یہ اسلحہ اٹھایا تھا، لیکن یہ بھی تو کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے. جان کے بچاؤ کے لیے میں کہتا ہوں بدر کے میدان میں وہ کون سے راستہ کے طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا؟ بدر کے میدان میں ڈاکو سامنے آئے، 1000 ڈاکو سامنے آئے، تو یہ میں پوچھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو آئے؟ احد کے میدان میں حضور گئے 3000 کے مقابلے میں 700 آدمی گئے میدان میں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آگے کہاں جا رہے تھے کہ یہ ڈاکو کے مقابلے کے اس کے لیے آگے جا رہے تھے کسی اپنے کام سے اور ڈاکو راستے میں آ گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ لڑو، صحابہ نے فرمایا لڑنے کے لیے تیار ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اترے ہیں. اسی سلسلے میں ذرا سی باتیں آپ کو قرآن عظیم ہی کی روشنی میں ذرا سے عرض کر لوں. دیکھیں سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں جہاد کی آیتیں اتاری ہیں. سورہ بقرہ میں ہی یہ کتب علیہ القتال اور اس قسم کے اور آیتیں، سورہ بقرہ کے بعد سورت آل عمران ہے. آل عمران ایک پاؤ یعنی ایک پارے کے چوتھائی، ایک ربع پارا، ایک پاؤ پارا مکمل طور پہ جہاد کے اس میں غزوہ احد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. ایک پاؤ مسلسل یہاں سے لے کر وہاں تک پورے یہ ایک پاؤ چار رکوعات پر مشتمل یہ پورا حصہ قرآن کا سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو اتارا، اور پہلے ہی جب شروع کیا وہ اس غزوہ کا من اہل کا تو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ صبح صبح آپ میدان میں گئے اور اپنے جوانوں کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بیٹھنے کے مورچے متعین کر رہے تھے کہ اس مورچے میں تم بیٹھو، اس مورچے میں تم بیٹھو، اس میں تم بیٹھو. وَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر سے آپ